الله الرحمن الرحيم. شام ولادت سید اکبر کمتر کنم این بندگان خدا گوش یده گیر نمیاد زهر سبت اکبر حضرت مجتبا کریم آل محمد است. این ولادت رو محضر شما بزرگواران تبریک عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه رات ولادت سبت اکبر رسول خدا کریم اهل بیت امام حسن مجتبا علیه
السلام و سلام که بلادت که بنگر به مرتضی که امروز روزه را با بوسه از لب پسر افطار میکنه.
کسی صاحب ذوق شاید نه اتنی خوبصورتی کے ساتھ کو پیش کیا ہے کہ دیکھیے کہ آج شیر خدا کس طرح سے اپنے روزے کا افطار کرتے ہیں اور ان کے روزے کا افطار کس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے فرزند کے لبوں کو چوم کر روزے کا افطار کرنا ہے.
ماہ رمضان ہے، ماہ ضیافت الہی ہے.
یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے.
ماہ خانہ تکانی دل ہے،
خانه دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے.
ماہی اس کے ہر چیزی کے رنگ خدا ندارد باید از دل زدوده شود.
یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دل میں موجود چیزوں میں سے جس چیز میں بھی خدائی رنگ نہ ہو اس کو دل کے خانے دل سے نکال باہر کرنے کا مہینہ ہے.
ماه صفایی بخش صفا بخشیدن به دل است،
دل کو شفاف بنانے کا مہینہ ہے.
ماه استغفار ہے،
یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے.
در این ماه که امشب شب 16 آن ماه ہے، میخوام مسائلی رو خدمت شما دوستان عرض کنم. اصلا بحث خطابی هم نداریم، خیلی خودمونی میخواییم حرف بزنیم.
آج اس مهینه کی 16 رات میں هم داخل ہو چکے ہیں اور بلکل صمیمانہ انداز میں دوستانہ لہجے میں آپ کے ساتھ کچھ آرائی پیش کر دیں گے.
بد نیست در این ماه که ماه خانه تکانی دله، در این ماه که ماه محاسبه نفسه، بنشینیم و هم مقداری حرف بزنیم.
از
قدیه
گردی مهینا خانه دل کو صاف رکھنے کا مهینا ہے، تو آئے ہم مل بیٹھ کے اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں.
شاید این عنوانی که الان عرض می کنم خدمتتون عنوانی باشه که تو ذهن همه شما هست، چه هستیم و چه باید باشیم یا بشویم.
شاید یه عنوان که جس کا تذکرہ ابھی ہوگا آپ کے دل میں بھی ہو جو کہ میرے دل میں بھی ہے، اور ہر انسان اپنے دل میں اس عنوان کے بارے میں سوچتا ہے. وہ عنوان یہ ہے
من چاہ
کہ ہم اس وقت کیا ہیں اور کیا بن سکتے ہیں. ہر انسان اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت ناقدم کیا ہوں جبکہ میرے اندر کیا بننے کی صلاحیت موجود ہے.
ہر کدام از ماها بنشینیم ببینیم چه هستیم.
ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ خود کر لے اور دیکھے کہ میں سارے دست کیا ہوں.
چه باید بشویم و باشیم
اور جبکہ مجھے کیا بننا چاہیے تھا.
از نظر سلوک با یکدیگر
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے
از نظر نماز قرآن روزه تحصیل کارهای اجتماعی مراسم عزاداری جشنهای آنچنانی ببینیم چه وضعیتی داریم یواش یواش به حساب خودمون برسیم.
هم عبادات میں نماز تلاوت قرآن روزہ اور دیگر عبادات عزاداری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تحصیل علم میں اور معیشت میں جس فیلڈ میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا بن سکتے تھے اور کیا ہیں.
فعالیت های سازمانی اجتماعی
تنظیمی کارکردگی میں
بنشینیم فکر کنیم جایگاه خودمون رو ببینیم موقف خودمون رو ببینیم وضعیت خودمون رو بشناسیم.
اپنا محاسبہ خود کریں. اردو میں البتہ محاسبے کے بجائے احتساب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اپنا احتساب خود کریں.
اگر دیدی خوبی به این خوبی قانع نباش به خوبتر رخ کن.
خدا کرے اگر ہم میں سے کسی فرد کے اندر کوئی خوبی ہے اور ہیں خوبیاں تو ان موجود خوبیوں پہ نہ اترائیں اسی پہ قانع نہ ہو جائیں اسی کو کافی نہ سمجھیں. اس لیے کہ ہر خوبی سے آگے کئی خوبیاں ہیں. اگر ہم اسی خوبی پہ رک جائیں تو باقی خوبیوں تک ہماری رسائی نہیں ہوگی.
ان آیه شریفہ رو ببینید شاید یکی از معانی که بشود از آیه استفاده کرد همین معنا باشد. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
اس آیه شریفه کو دیکھیں یا ایها الذین آمنوا آمنوا. یہ آمنوا کا حکم کن کے لیے ہے؟
یعنی ای مؤمنان گامی فراتر نهید به مرتبه بالاتر بگذارید و به مرتبه اعلاتر دست یابید.
یہ آمنو کا حکم انہی یا ایوہ الذین آمنو کے لیے. یا ایوہ الذین آمنو کا اگر روان اور سادہ ترجمہ کریں تو اے مومنو. اے مومنو یعنی مومن تو ہو لیکن کچھ قدم اور آگے بڑھ جاؤ.
یعنی قانع نہ باش.
جس درجہ ایمان پر تم ہو اس درجہ ایمان پر اپنے آپ کو مت روکو آگے بڑھو اسی پہ قانع نہ ہو جاؤ.
یا البته چهار پنج تا احتمال در این آیه هستا. من یکیشو گفتم
آغاز میں کہا کہ اس آیت سے شاید یہ استفاده کیا جا سکے یہ معنی کیا جا سکے.
یا این آیه رو ببینید والذین اهتدوا زادهم هدا. اکتفا نکنید خدا درست تو هدایت شدی دلت که میخواد تو بالاتر بیایی یه مرتبه بری بالاتر توقف نداشته باشی.
یا اس آیت کو دیکھیں والذین اهتدوا زادهم هدا. وہ لوگ کی جو ہدایت پائے ہوئے تھے خدا نے ان کی ہدایت کو بڑھا دی. یعنی ہدایت تو تھی ان کے پاس لیکن ہدایت پہ وہ رکے نہیں اور آگے بڑھے، ہدایت میں اور آگے بڑھے.
یا ان آیے شریف لیزدادو ایمانا مع ایمانہم،
یا یہ آیت کہ جس میں کہا جا رہا کہ لیزدادو ایمانا مع ایمانہم، ان کے پاس موجود ایمان کے ساتھ اور ایمان اضافہ ہو.
خب ممکنه شما بگی آقا من که ایمان دارم هدایت هم شدم کافیه دیگه، خدا میگه نه.
این آیات کا محصل جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، میں مومن ہوں، بس ایمان حاصل ہے کہ وہ ہدایت بھی مجھے ملی ہوئی ہے، پھر کس چیز کی ضرورت؟ تو یہ آیتیں ہمیں کہہ رہی ہیں نہ آپ کے پاس موجود ہدایت پہ اکتفا کر لو، نہ جس مرتبے ایمانی پہ پہنچے ہوئے ہو اس مرتبے پہ اپنے آپ کو روکو، آگے بڑھو.
عزیزان، یکی از موانع تعالی در ایمان و هدایت و مسائل دیگه این است که ما خوشنود بشویم بر آنچه که هستیم.
میرے عزیزو، راه سلوک میں، ہدایت میں، ایمان میں جو چیز انسان کے لیے آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے بارے میں یہ خوشبینی پیدا کر لے کہ میں مومن ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت میرے پاس ہے، ایمان میرے پاس ہے، معنویات میرے پاس ہیں، میں عبادت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ آگے نہیں بڑھ سکتا.
بیم گن اوج مرتبه خفیف از اوج، خوشنودی بر عمل، خوشنودی بر آنچه که هستم،
یہ اوج ہے. اور یہ اوج کے مراتب میں خفیف مرتبہ ہے، یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں.
و عجب المرء بنفسه احد حصاد عقله، یادت باشه این حالت یکی از حسودای درجه یک عقلته.
بله،
ستارت میکنه با
انسان. اگر خودپسندی میں مبتلا ہو جائے تو انسان کا خودپسندی میں مبتلا ہونا عقل کے حاسدوں میں سے ایک ہے، یعنی عقل پر عمل کرنے سے روکتا ہے.
در عده از آیات ما رو امر به صبر کردن.
قرآن کی بعض آیات میں ہمیں صبر کا حکم ہے.
استعینوا بالصبر والصلاة، افرغ علینا صبرا، و آیات دیگر.
صبر سے مدد حاصل کرنے کا حکم ہے اور خدایا ہمیں صبر فراہم فرما، ایک اور آیت میں.
خب چرا این آیات رو تکرار کرده خدا؟ صبر کنید، صبر کنید، صبر رو ها؟ چرا؟
قرآن مجید میں صبر سے مشتق ہونے والے آیات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. خدا مختلف جگہوں پر ہمیں صبر کا حکم دے رہا ہے.
برای اینکه تو تمرین کنی، مرتبه طی کنی و بشی جز صابرین و صبر بشه خصلت تو.
یہ بار بار صبر کا حکم اس لیے ہے کہ آپ پریکٹس کریں اور ثابت قدم رہنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، کسی بھی حالت کے اوپر ثابت قدم رہنے کی عادت،
تا بے جائی برسی
آپ کی خصلتوں میں سے ایک بنے، یہ
تا بے جائی برسی که مورد بشارت خدا بشی. فبشر الصابرین،
اور اس ثابت قدمی میں اتنے پختہ ہو جائیں کہ خدا آپ کو مورد بشارت قرار دے دیں اور کہے کہ بشر الصابرین، اب آپ صابر بن چکے ہیں لہذا بشارت آپ کے لیے ہے.
پس به آنچه که هستی راضی نباید.
بس اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس اچھائی ہے اس اچھائی پہ اکتفا نہ کرو.
کہ من صاب یوما فهو مغبون،
روایت میں آیا ہے کہ جس کے دو دن کل گزشتہ دن اور آج کا دن دونوں برابر ہوں وہ خسارے میں ہیں.
دو مسئلے تحصیل.
دوسرا مسئلہ تعلیم سے متعلق ہے.
یادتون باشه توقف در تحصیل ما نداره.
یاد رکھیں علم میں بھی رکنا اسلام میں نہیں ہے.
هیچ وقت نمیتونی بگی من فارغ التحصیلم.
انسان کبھی فارغ التحصیل نہیں ہوتا.
پیغمبری که خطاب به او می شود و علمک ما لم تکن تعلم، اون هم باز میگه رب زدنی علمه. فارغ التحصیلی نداریم.
و پیغمبر اکرم جس کے بارے میں قرآن میں خدا نے اعلان فرمایا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، یعنی خدا نے تمہیں ان چیزوں کا علم دیا کہ جس کا علم اگر خدا نے نہ دیا ہوتا تو تمہیں نہیں تھا.
نہ تشنا
اس پیغمبر نے فرمایا کہ رب کی زدنی علما، خدایا میرے علم میں اضافہ فرما.
یادت باشه جامعی که افرادش خود رو فارغ التحصیل بدانند این جامعه پویای متعالی نخواهد شد.
یاد رکھیں کہ جو معاشرہ ایسا ہو تو اس معاشرے کے باصلاحیت افراد اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھیں تو وہ معاشرہ غنی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے.
این مسئله عضوی که در قبل حرفش رو زدیم این در اینجا هم میاد. مواظب باشید.
وہ بحث جو ہم نے اس سے پہلے کی ہوئی تھوڑی دیر پہلے خود پسندی کے عنوان سے، عجب کے عنوان سے، وہ تعلیم میں بھی ہے کہ انسان ایک مرتبے تک پہنچنے کے بعد خیال کرے کہ میں اب سیکھ چکا ہوں، اب میں عالم بن گیا ہوں، تو یہ خود اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے.
یادتون باشه باز من سوا یوم فا و مقبول اینجا میاد.
تو یہاں پر بھی من ساوا یوماہ فہو مقبول، جس کا کل اور آج برابر ہو وہ خسارے میں ہیں.
شما به عنوان دانشجویان انقلابی مرید امام تابع رهبر باید تو دانشگاه بهترین دانشجوها باشید از جهت تحصیل.
آپ جو کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے عقیدہ رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہو اور پیرو رہبر دانشجو ہو، آپ کو یونیورسٹی کے بہترین طالب علموں میں سے ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ اپنی موجودہ حالت پر راضی آپ کو نہیں رہنا چاہیے. جو حالت آپ کی ابھی ہے اس حالت پر راضی ہو جائیں گے.
مبادا اگر لیسانس تو گرفتی به به ماه دیگه تمام شد. نه فوق لیسانس هم هست، دکترا هم هست، پی اچ دی هم که کردی باز باید دنبال علم باشی.
گریجویشن کر کے خیال کرے کہ فارغ التحصیل ہو چکا، یا ماسٹر کر کے انسان خیال کرے کہ میں فارغ التحصیل ہو چکا، نہیں، ابھی اور آگے بڑھنا ہے.
یادتون باشه اگر معجب شدید بر آنچه که هستید و آنچه که تحصیل کرده اید، این اعجاب باعث این میشه توقف کنید.
یه یاد رکھو پھر آت اکرارم آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ اگر جو کچھ علم آپ نے حاصل کیا ہے اسی پر پانے ہوئے اور خود پسندی میں مبتلا ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ رک گیا.
یکی هم مسئله رشده. رشد رو انشاءالله من یه موقعی باید براتون بحث کنم، چون میخوام به چیزای دیگه برسم. اجمالا بدانید که شما باید جوانانی باشید اهل رشد، رشید، رشادت، جلو رفتن.
آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ یعنی انتخاب کر کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک عجب، نمبر دو تعلیم، اور نمبر تین رشد. آپ نوجوانوں کو رشادت آپ میں ہونی چاہیے، آپ کو رشید بننا چاہیے، رشد آپ میں ہونی چاہیے. رشد کیا چیز ہے؟ رشید کسے کہتے ہیں؟
یادتون باشه اجمالا بهتون بگم رشد در مقابل صفاحت ہے.
بازار کما رہے ہیں کہ رشد کا موضوع بہت محتاج بیان ہے، کافی ٹائم لے گا اگر تفصیل بیان کیا جائے، لیکن اتنا اجمالی بیان آپ کے لیے فی الحال کافی ہے کہ رشد کے مقابلے کا لفظ صفاحت ہے.
پس ببینید بانه نشید
یعنی حلاقت بیوقوفی.
نمیدونم والا صفی به معنای احمق است یا نه، واژه ندارید در اردو ظاهرا.
بله همون صفی استعمال کنیم.
آره همون صفی استعمال کنیم، احمق نگیم بهتر. خب حالا
حماقت و صفاحت شاید الگ الگ هم، یعنی مرتبه
الگ. پس عزیزان من در تحصیل هم توقف نداشته باشید و در رشد هم باید برید بالا.
تو عزیزو علم ایک الگ چیز ہے، رشد ایک الگ چیز ہے. رشد کی حاصل کرو تاکہ صحیح نہ رہو. اے بسا ممکن ہے ایک انسان پڑھ لکھنے کے بعد بھی صحیح ہو، ممکن ہے پڑھا لکھا صحیح. رشد کوئی اور چیز ہے، یعنی علم کے علاوہ کوئی چیز ہے. رشد بھی حاصل کرو.
این بخش رو فعلا ببندیم، این فایلش رو میخواییم یه فایل دیگه باز کنیم. گفتم بحث نمیخوام بگم، من فقط مسائلی رو خدمتتون عرض کنم
که رشد چی فایل کو بی فیال بند کنیم. صرف عناوین دهیم نرکیم، عجب، تعلیم، رشد اور اکور علم.
خب میخوام یه خورده به اعمال بین خودمون و خدا هم بپردازیم.
تھوڑی سی گفتگو خود اور خدا کے درمیان کے تعلقات کے اوپر بھی ہونی چاہیے.
اجازه میدید من نماز رو تقسیم کنم به نماز مردود و نماز مقبول؟
آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو نماز کے حوالے سے گفتگو کروں مختصر، اور دو قسمیں بیان کروں نماز کی. ایک نماز نماز مقبول ہے اور ایک نماز نماز مردود ہے.
بنشینیم با خودمون فکر کنیم ببین نمازایی که میخونیم چیه.
اور یہ تقسیم شدہ ہے، کوئی آپ پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں کوئی تقسیم نہیں کر رہے ہیں، پہلے سے ہے یہ تقسیم کہ نماز یا مقبول ہے یا مردود. اب آقا فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد اس شب محاسبہ میں ماہ رمضان میں خود احتسابی کرے اور دیکھے کہ میری نماز نماز مقبول ہے یا نماز مردود.
حالا بشمریم ببینیم چه جوره. چون خودمون مردودیم نمازمون مردود میشه ها، یقین داشته باشیم.
یاد رکھیں یہ بات بھی کبھی آقا نے کی ہے، شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ نماز انسان کا اثر ہے. اثر اور مؤثر میں سنفیت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اگر نماز مردود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود مردود ہیں.
خب
جب تک انسان خود مردود نہ ہو اس کی نماز مردود نہیں ہو سکتی.
نمازهای مردود رو ما میشمریم، بد نیست نه؟ اول برای خودم میگم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.
قرآن کی اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ویل للمصلین، مصلین کے لئے ویل ہے. ویل
مرتبه از جهنم. وای حالا بگو وای
سوکو وای ہو مسلمین کے اوپر، نماز پڑھنے والوں کے لیے.
ساهون کیانند؟ آنانی که نماز سستانه می آورند.
الذین هم فی صلاتهم ساهون،
سستی در نماز،
وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں خشوع نہیں رکھتے،
کاہلی در نماز، تنبلی در نماز،
سستی، کاہلی، تنبلی، تنبلی، بے التفاتی، بے توجہی میں پڑھی جانے والی نماز.
پس هر نمازی ارزش ندارد.
پس صورت نماز خدا کو مطلوب نہیں ہے جب تک اس نماز میں نماز کی روح موجود نہ ہو.
و هر نماز گزاری بهشتی نیست.
اور جب یہ نماز مردود ہے تو نمازی بھی مردود ہے، اور مردود نمازی بهشتی نہیں ہو سکتا.
چرا؟ چون فویل للمصلین، جهنمه.
صریح قرآن، ویل للمصلین.
البته اینجا عرض کنم سهو بعضی از مواقع برخواسته از بی‌اعتنایی این کتک داره ها.
بھولنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سہ الذین هم فی صلاتهم ساهون، لیکن بے توجہی اور نماز کی طرف توجہ نہ رکھنے کے نتیجے میں جو بھول پیدا ہوتی ہے وہ مراد ہے.
سهو در رکعات نماز جبران دارد، سجده سهو داره.
رکعات نماز میں اگر سهو ہو تو اس کے لیے فقہ میں قابل تدارک احکام.
این سهو در نماز است، خوب گوش کنید، این سهو در نماز است، این جبران داره. سجده سهو،
نماز میں اگر سهو ہو جائے تو اس کے لیے جبران کے راستے ہیں، اس کے لیے تدارک ممکن ہے.
اما سهو از نماز جبران ندارد.
نماز سے اگر کوئی غافل ہو جائے، نہ نماز میں غافل،
بلد...
نماز میں کی رکعت میں غافل ہو جائے تو اس کے لیے تدارک ہو.
ولذا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون نیست، الذین هم عن صلاتهم ساهون.
یہاں فی صلاتهم نہیں ہے، عن صلاتهم، نماز سے غافل ہو، نہ نماز میں رکعت کے بارے میں غافل.
اون کسی که از نماز سهو میکنه، بی‌اعتنایی میکنه، اون ویل الله.
جو نماز کی نسبت بے اعتنا ہے، بے توجہ ہے، بھول.
بله
زال شکار ہوتا ہے.
لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى و انتم کسالى.
ایک اور آیت میں ہے کہ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى. سکارى مفسرین نے جو ہے کسالى بھی ترجمہ کیا ہے. سکارى ہے سست، بے توجہ، یعنی سست اور بے رغبتی کے ساتھ.
اونایی
اس طرح سے نماز نہ پڑھو کہ تم سست اور بے رغبت رہو.
این نماز مردوده. یه نماز مردود دیگه هم براتون بگم.
تو وہ پہلی نماز ساہون والی نماز، وہ نماز مردود ہے، اور یہ سستوں کی نماز، یہ بھی نماز مردود ہے.
اونایی که نماز رو تضییع میکنن، اضاعه نماز دارن، ضایع کردن، این غیر از سهو در از نمازه.
ایک اور گروه ہے کہ ان کی نماز بھی نماز مردود ہے.
اول وقت شد، آخر وقت شد، خواستم بخونم، خواستم نخونم، ببینیم چی میشه، یا الله، تا آخر، این اضاعه است.
بعض لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کو ضایع کرتے ہیں، ضایع صلات.
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوات. ما یک خلف داریم، یک خلف، فرزندان صالح خلفند، ولی به فرزندان ناصالح خلف گفته میشه.
دو لفظ هستند، اگر لام پر زبر ہو تو ایک معنی ہے، ساکن ہو تو دوسرا معنی دیتا ہے، خلف یا خلف. خلف ان بچوں کو کہا جاتا ہے کسی مثلا باپ کے وہ بچے کے جو نیکوکار ہیں.
از درون جامعه اسلامی فرزندانی یافت می شوند که خلفن نه خلف. برای پدر و مادر.
کبھی کبھی اسلامی معاشرے کے گود سے ایسے بچے پروان چڑھتے ہیں کہ وہ خلف بننے کے بجائے خلف ہوتے ہیں.
ضائع کردن نماز غیر از نخواندن نمازها بدون شرایط نماز میکنه.
اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو صحیح، لیکن نماز کے آداب شرائط واجبات
در روایتی داریم
کیونکہ رعایت نہ کرے تو یہ نماز کو ضائع کرنا ہے.
در روایتی داریم که وقتی که این آیه نازل شد اوائل سال اول هجرت، اوائل سال اول هجرت این آیه نازل شد، حضرت فرمودن 60 سال بعد از درون شما افرادی پیدا میشن که اداء الصلوات، یعنی وقت ظهر عاشورا نماز خوندن اما بر ولایت تاختن.
یہ آیت ہجرت کے اوائل میں نازل ہو چکی ہے، اور اس یہ آیت جب نازل ہو گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس معاشرے کے بطن سے 60 سال کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ نماز کو ضائع کریں گے، یعنی وہ نماز پڑھیں گے، یعنی عاشورا کے دن بھی انہوں نے نماز پڑھی لیکن ان کی نماز ضائع تھی.
60 سال گزشت، 60 سال گزشت، اضاعه نماز با این که نماز میخوندن در روز عاشورا معلوم شد. یعنی چه؟
پیغمبر اکرم نے جو فرمایا تھا 60 سال کے بعد ایسا ہوگا، اور وہ 60 سال کے بعد عاشورا کے دن ہمیں نظر آیا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دی.
یادت باشه اگر نماز رو ضایع کردی عزا و صلات و تبع و شهوات به دنبالش مطابقت از شهوات هم.
جو قوم یا جو معاشرہ یا جو فرد نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ وہ شہوات کے پیچھے چلتا بھی ہے، اس لیے کہ شہوات کو روکنے والی چیز نماز ہے.
بس اضائے نماز
ضائع ہو گئی تو شہوات کا پیروکار بن گئی،
این نماز مردود ہے،
یہ نماز مردود نمازوں میں سے.
باز نوع دیگر سومین چیز استخفاف به نماز.
چوتھی ایسی مردود نمازوں میں سے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو خفیف بحیثیت بنا دیتا ہے.
بابا به نماز نگو کار دارم، به کار بگو نماز دارم.
ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں نماز تو کہتے ہیں میرا ابھی یہ کام ہے، اس کے بعد وہ کام ہے، اس کے بعد وہ کام ہے، بعد میں پڑھ لوں گا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کام ہے نماز نہیں پڑھوں گا، بلکہ یہ تو ہو کہ نماز ہے لہذا کام نہیں کروں گا. نماز کو اہمیت دو نہ کہ کام کو.
در روایات اہانت به صلات هم داریم.
روایات میں ایک اور عنوان بھی آیا ہے نماز کی اہانت،
و اون وقت این نماز یک حرفی داره، خطاب به اون کسی که ضایعش کرده. ضیعتنی ضیعک الله، خدا ضایعت کنه. نماز مستجاب الدعوه است.
جو انسان اپنی نماز کو ضایع کر دیتا ہے اس کی ضایع ہونے والی نماز یہ دعا کرتی ہے کہ تم نے مجھے ضایع کر دیا، خدا تجھے ضایع کرے.
کرمتنی کرمک اللہ.
اور جس کی نماز مقبول ہو وہ مقبول نماز بھی دعا کرتی ہے.
این ہمیں
کہتے ہیں کہ اے مصلی تم نے مجھے مکرم بنا دیا، خدا تجھے بھی صاحب اکرام بنا دے.
این همه داریم حمد میخونیم، حمد میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اصلا معناش رو فهمیدیم؟ دنبال این بودیم ببینیم یعنی چه؟
हम पढ़ते हैं और हर हर नमाज में दो रकात होती है और हर रकात में हम ये सूरह हम पढ़ते हैं।
इन नमाज़ों की मर्दूद है, ऐसे फेक्ट को नहीं मूँ, इतना नमाज़ें मर्दूद है।
तो वो हिस्सा रह गया। तो हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज नमाज है एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। कभी सोचा है इनके अंदर क्या कुछ
है? हल नमाज़ें मकबूल कदम है, इतना सवाल मर्दूद है, मकबूल कदम है।
ये जो नमाजें अभी तक जिक्र की गई ये मर्दूद नमाजें हैं।
الذين هم في صلاتهم خاشعون
مقبول نمازه کن سن خاشعین کی نماز
الذين هم على صلواتهم دائمون
خاشعین کی نماز اور دائم الصلاة لوگوں کی نماز
خب حالا میخواید نماز مقبول رو یه خورده من شرایطشو براتون بگم؟
آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں نماز مقبول کی شرائط بیان کروں؟
حرف خودم نیست، اونایی که این راه رو رفتن گفتند. اصلا
یه شرایطی میری طرف سے نہیں ہیں، یہ اون لوگوں کے بیان کردہ شرائط ہیں جنہوں نے اس راستے کو طے کیا ہے۔
یہ آقایی در نجف بوده از اساتید عرفان و اخلاق در نجف، مرحوم آیه اسد علی قاضی، استاد آیت الله بهجت و آیت الله علامه طباطبایی، صاحب تفسیر.
एक बहुत बड़ी शख्सियत नजफ अशरफ में पाई जाती थी।
कुछ को नहीं दिना रो
मरहूम है सैयद अली काजी। ये मरहूम है सैयद अली काजी हिदायतुल्लाह बहजत के उस्ताद, जनाब अल्लामा तवातबाई के उस्ताद, ऐसे अजीम शख्सियत के उस्ताद गुजरे।
नर यादाश को नहीं तू ज़हन तू निगाह दोरी तू ज़हन तू
इन बातों को ज़ाया ना करें।
मैंने इन
अपने अज़हान में नोट करें, अगर कॉपी है तो कॉपी पे नोट करें।
माह रमज़ान हाँ, माह रमज़ान हाँ, माह रमज़ान हाँ।
बोलना चाहिए कि हम रमज़ान में हैं, माह रमज़ान में हैं।
हम मरहूम अल्लामा नक़ल करदान हम आयत अल्लाह बहजत।
इस चीज़ को मरहूम अल्लामा ने भी, अल्लामा तवातबाई ने भी और मरहूम
که راجع به نماز که آقا فرمودن، یعنی مرحوم آقا
دونو بزرگواران اپنے استاد سے نقل کیا ہے و دونو نے کہا کہ آقا نے فرمایا، آقا یعنی اپنے استاد.
اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالی نرسد من رو لعن کنم.
یا الله مرحوم قاضی سے دو بزرگواران، دو عدالوں نے، تو بہت عظیم شخصیتوں نے نقل کیا تھے کہ قاضی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اول وقت میں نماز کی پابندی کرے اور کسی مقام تک نہ پہنچے تو وہ مجھے لعنت کرے۔
البته اینو به آی طباطبایی آی بهجت گفته، لابد مال خود اوناست که اول وقت و مقامات عالیه. خلاصش این که اگر نماز رو با شرایطش شماها اول وقت بخوانید به مقامات میرسید.
پس اگر نماز کی شرایط کے ساتھ، شرایط نماز کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھ لو تو خدا تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام کر کہیں پہنچا دے گا۔
یک شاگردی داشته مرحوم اسد علی قاضی، اسد هاشم رضوی هندی،
مرحوم قاضی کے شاگرد تھے سید هاشم رضوی هندی نام کا،
ایشون نقل میکنه، ایشون نقل میکنه
سید هاشم رضوی هندی، اینوں نے نقل کیا ہے اپنے استاد سے، قاضی سے،
کہ خدمت آقا بودیم،
کہ ہم اپنے استاد کی خدمت میں تھے۔
یہ آقای آمد با بله بند و بساط و ظاهر و صلاحی و یعنی گردن کج و
ایک صاحب آیا، اس کا ظاہر دینداروں کا سا تھا، پارسا اور دیندار نظر آنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی طرح اس کا ظاہر تھا،
خاص حرف بزنے چون مقدسہ عجیب غریب ہے نا، ماشاءاللہ خواست حرف بزنه، آقا فرمودن به این آقا بگویید که نماز را در اول وقت بخوانه.
وہ اس محفل میں بعض لوگ ہوتے ہیں، تحصیل میں اچھی اچھی باتیں اور دینی اور علمی قسم کی گفتگو کر کے اس تحصیل کے لیے اور کیا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ سب کی توجہ ادھر ہو. وہ اس طرح کی گفتگو جب اس نے آغاز کی تو مرحوم قاضی نے فرمایا کہ اس آغاز سے کہیں کہ اپنی نماز اول وقت میں پڑھے.
آیا اسد ہاشم یہ بات فهمیدیم کہ اون آقا وسوسه داره این نماز رو در وضو گرفتن و چه و چه و چه نمازش آخر وقت میخونه؟
تو یه مرحوم سید هاشم رضوی هندی نے بعد میں بیان کیا کہ ہم اس آقا کو جانتے تھے, وہ وسوسے کی بیماری میں مبتلا تھے, اس لیے وہ آخر وقت میں اپنے آپ کو اپنے پورے بدن کو دھو کے وضو کر کے نماز پڑھتا تھا آخر وقت میں.
یادتون باشه یه موقعی به مبارزه نگید, به نماز نگید مبارزه داریم ها. یادتون باشه به مبارزه بگید نماز داریم, که اگر نماز خوندی استعینوا بالصبر و الصلاة کمکت میشه.
مقابله
اقدامات انقلابی
کوئی انقلابی قدم اٹھانا چاہیے. وہ انقلابی قدم اس وقت تک انقلابی قدم ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے. یہ نہ کہیں کہ یہ کام میں انقلابی انجام دے رہا ہوں لہٰذا نماز بعد میں پڑھ لوں گا.
میخوای برکت پیدا کنه کارت اول وقت.
اگر آپ اپنے کام کو پور برکت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے نماز پڑھو اپنے وقت میں, پھر اس کے بعد باقی کاموں کو انجام دو.
امام که امام شد چون اون چنان بود.
امام خمینی اسی وجہ سے رہنما اسوہ اور قدوہ اور امام بن گئے کہ انہوں نے نماز کی پابندی کی تھی.
شاید یک ماہ قبل خدمت آقا بودن نزدیک ظهر بود.
شاید ایک مہینے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آقا کی خدمت میں تھا, رہبر کی خدمت میں.
3-4 دقیقے به اذان ظهر مونده بود.
ظهر کے قریب 2-3 منٹ 3-4 منٹ کا فاصلہ تھا ظهر کے لیے.
ایشون داشت با ما حرف میزد,
گفتگو ہو رہی تھی, میٹنگ تھی, گفتگو چل رہی تھی.
بعد یه مرتبه دیدیم گفت بس دیگه, رو کرد به قبله, الله اکبر, نافله ای تو. بله
ایک دم سے گفتگو منقطع کر دی, کہا بتائی ختم ہو گیا اور وہیں کھڑے ہو گئے, قبلہ رو ہو کے نافلہ ظہر پڑھنا شروع کر دی, اللہ اکبر نیت باندھی اور نافلہ ظہر.
ما به خدا میگیم خدا یا من فعلا دارم با رفیقم حرف میزنم, با دوستم حرف میزنم, حرف زدن با تو برابر خیلی بده.
یہ کتنا برا ہے کہ ہم خدا سے کہیں کہ خدایا فی الحال میں دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, تو ان سے گفتگو بات میں کر رہا ہوں.
خیلی بده
بہت برا ہے.
باز مرحوم آیا صدلی های قاضی در باره نماز باحال خوندن ایشون یه دستور داره, خوب گوش کنید اینا رو.
مرحوم قاضی کوئی غیر معمولی شخصیت ہے, اس کو یعنی غنیمت سمجھو, ان چیزوں کو ضائع نہ کرو. مرحوم قاضی سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ نماز کو کس طرح سے ہم بامعنی نماز بنا دیں, باحال نماز بنا
دیں. فرموده بود در یک مسجد همیشه نماز نخونید, کچھ کنید اینا رو.
آپ نے یہ دستور دیا ہے کہ ایک مسجد میں ہمیشہ نماز نہ پڑھو,
به مساجد دیگر هم برید,
مختلف مسجدوں میں نماز پڑھو.
اینقدر صنفی به مساجد نگاه نکنید,
یعنی کسی خاص مسجد کے ساتھ مخصوص تعلق قائم کرنا اچھا نہیں ہے.
جلوی راهش مسجد هست رها میکنه, میگه نه بریم مسجد خودمون. بابا بگو خونه خدا,
یعنی راستے میں مسجد ہے وہاں نہیں جائے گا, وہاں نماز نہیں پڑھے گا, محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو. کیا ضرورت ہے اس کی, کیوں ایسا کرتے ہیں؟
مسجدی که بابام ساخته, عموم ساخته, طائفمون ساخته.
یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہمارے قبیلے کی مسجد ہے, یا وہ مسجد جو ہمارے کنبے نے بنائی ہے, میرے گھر نے بنائی, بابا نے بنائی ہے.
اگر برم این مسجد نماز بخونم, نه دو بله خیلی خراب شده.
اگر تو کنبه والی مسجد میں, قومی مسجد میں, ہم زبانوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھ کے کسی اور مسجد میں پڑھیں گے تو جیسے کوئی ہم نے
فرمود به مساجد دیگر هم بروی.
تو مرحوم قاضی فرماتے ہیں کہ ایک مسجد نہیں، مساجد مختلفہ میں نماز پڑھو،
ہر جا دیدید حل پیدا کردید اونجا نماز بخونید.
سبحان اللہ.
بله؟
واضح واضح. معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد کی بھی اپنی خصوصیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ مختلف مسجدوں میں نماز پڑھو، جس مسجد میں تمہاری حالت دوران نماز میں اچھی رہے، یعنی خشوع کی کیفیت پیدا ہو، اس مسجد میں نماز پڑھو.
و هر جا که دیدید حال پیدا نکردید، مکان خود رو تغییر بدید.
اور جس مسجد میں یہ حالت پیدا نہ ہو، اس مسجد میں نہ جاؤ.
بله، نماز با حال بخونید تا نمازتون بشه نماز مقبول.
خاشعانه نماز پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہونی چاہیے.
یکی دیگه مسئله قرآن.
ایک اور چیز، عناوین مختلف ہو آج آنا گفتگو کیا یاد ہے آپ کو، الگ الگ عناوین، ان میں سے ایک عنوان قرآن مجید ہے.
خب حال من مسئله قرآن رو میخوام بذارم برای بعد. پس عزیزان من، نمازتون رو اول وقت بخونید، با شرایط بخونید، یه قطعی ببینید در مقابل کی ایستادید.
پس میره عزیزو، نماز و اهمیت رو اول وقت نپرو.
یکی هم روز است
خشوع و خضوع که ساتھ پرو، و یه سوچو که تم کس کے حضور میں کھڑے ہوئے ہو.
یکی هم روزه است. ببینید
روزه هست،
روزه یه ظاهر داره یه باطن داره، اونم مثل نماز میمونه ها. باز حرفا رو براش بزنم یا نه؟ طول میشه، طول میکشه.
جس طرح سے نماز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی طرح روزه کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے.
خب الان که پس قرآن دیگه، نه نماز قرآن و روزه. روزه رو باشه، چون برای روزه براتون گفتن. اجمالا بگم که روزه یک پوست داره و یک مغز.
اگرچه اس مہینے میں روزے کے حوالے سے آپ نے ممکن ہے بہت ساری گفتگو سنی ہو، لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ روزے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، یعنی ایک شجکا ہے اور ایک مغز.
ظاہرش همین امساک از اذان صبح تا اذان مغرب.
چلکا کیا ہے؟ اخروٹ کا چلکا ہے، ایک مغز. تو چلکا کیا ہے؟ یعنی مثلاً اول فجر سے لے کے رات کے آنے تک جو آپ بعض چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، جن سے روکنے کا حکم ہے، ان سے جو آپ روکتے ہیں، یہ چلکا ہے.
خود اینم غوغائی ہے، خود همین ظاہرم غوغائی ہے،
لیکن اس ظاہر اور اس چھلکے کی بڑی اہمیت ہے.
بابا این روزه ظاهرش هم یه الگوه، یه متده.
ایسه که این روزه کا ظاهر بی آپ کی تربیت کے لیے.
بله. آقا سیگاریه 15 ساعت سیگار نمیکشه. خب بابا ادامه بده. ها؟ این ظاهر روزه است، ادامه بده. تو که تونستی 15 ساعت نکشی.
اور مثلا انسان سگریٹ کی عادت ہے، وہ کسی صورت پر رکنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، نہیں پیتا.
ہاں پام میخوره به مجرد اینکه این افطار میشه، این آقا یه چیز از اینجاش در میاره میذاره اینجاش. بابا خدا خیرت بده.
پام کھانے کی عادت ہے، تو اگر کہیں افطار پارٹی میں جانا ہو تو اپنے جیب میں وہ پام لے کے جائے گا.
15 ساعت نخور دیگه، خب نخور دیگه، متد الگوه.
دیکھیں سگریٹ پینے کی عادت تھی، دن بھر نہیں تھی، لیکن جب افطار کا وقت آ گیا، پان کھانے کی عادت تھی، دن بھر نہیں کھایا اور افطار کے وقت میں کھا لیا. جب آپ نے صبح سے رات تک نہ پی کر زندہ رہنے کی پریکٹس کی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس سے آگے تو اسی طرح چلو.
اما باطن روزه، باطن روزه این که فکرت هم روزه باشه، قلبت هم روزه باشه. آه خیلی سخته ها، کار ما نیست ها، بماند. این یه حد وسط هم داره. فذکرو به جوعکم و عطشکم دو و عطش یوم القیامه رو.
اس کا ایک اعلیٰ محض ہے وہ یہ کہ آپ کی فکر، آپ کے تفکرات، آپ کے تخیلات وہ بھی پاک ہوں، وہ تو ان کا بھی روزہ ہو. حد وسط بھی ہے، اور حد وسط یہ ہے کہ جس طرح سے گرمیوں کے دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہو، پیاس آپ کو لگتی ہے، تو اس پیاس کے وقت آپ احساس کریں کہ قیامت کے دن جو پیاس ہے اس کو کیسے بڑھ جاتا ہے.
اول چه گفتیم ببینیم چه هستیم چه باید باشیم، من و این روزم فعلا چه هستیم، باید چه بشویم و چه باشیم.
میں کس طرح کا روزہ رکھ رہا ہوں اور کس طرح کا روزہ مجھے رکھنا چاہیے.
یکی ہم مسئلہ قرآن ہے، یکی مسئلہ قرآن. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه با اون کثرت اشتغالاتی که داشت ماه رمضان 15 بار قرآن رو دوره میکرد. 15 بار خیلی هم نمیشه، و 7.5 ساعت در روز اگر قرآن بخونی دو روز یک بار قرآن رو میشه ختم کرد، بین 7 تا 7.5. بله
مرحوم امینی ظاهرن صاحب الغریب ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا 7 مرتبہ قرآن ختم کر دیتے تھے، 15 مرتبہ یعنی قرآن ختم کرتے تھے. اور آنا فرمایا کہ 15 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے لیے 7.5 گھنٹہ، اگر ایک انسان 24 گھنٹے میں ٹائم دے دے تو 15 مرتبہ ختم ہو جاتا ہے.
من میخوام یه عرضی بکنم برای سال آینده است. جناب خدیجه مظلومترین زنه، خیلی مظلومه، نه دیگران آنچه که باید و شاید، بله نه ماهام، خیلی مظلومه.
آپ فرماتے ہیں کہ اسی مہینے میں حضرت خدیجہ کی وفات بھی واقع ہوئی ہے، تو حضرت خدیجہ مظلوم ترین خاتون ہیں، اس لیے کہ اسلامی فرق جو دو عظیم فرقے ہیں ان میں سے نہ اس فرقے نے اس طرح سے باید و شاید حضرت خدیجہ کو مقام اور عزت اور تذکرہ اور یاد قائم رکھا، نہ ہم نے جس طرح سے ان کی یاد کو قائم رکھنا چاہیے تھا اس طرح سے یاد رکھنا.
دہم رمضان روز وفات این بزرگوار،
10 رمضان کو آپ وفات پا چکی ہیں،
انشاءاللہ سال آینده 10 ماه رمضان ایک کاری انجام بدیم، بچه ها جمع بشن، جوان ها جمع بشن، آها ختم قرآن برای اهدا به روح طیبه و طاهره این
خانم. آن ایک بہت اچھی تجویز دی انشاءاللہ یہ سازمان، یعنی یہ ISO کے آرگنائزیشن
مجموعه
ابستر گزر گیا، آئندہ سال روز وفات حضرت خدیجہ ختم قرآن کا پروگرام رکھیں اور تمام نوجوانوں کو بلائیں اور قرآن پڑھ کے روح حضرت خدیجہ کو بخش دیں.
تا به پیغمبر اکرم بگیم ما میخواییم تنهایی این خانم رو جبران کنیم،
تاکہ پیغمبر اکرم کے حضور میں ہم یہ عرض کر سکیں کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کی نسبت جو جفا مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے اس کا کچھ تدارک کر سکیں.
روزهای شعب ابو طالب رو میخواییم به یاد بیاریم،
اور شعب ابو طالب کے ایام کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے.
خلاصش این که قرآن، از قرآن جدا نشید.
مختصر یہ کہ قرآن سے دور نہ ہو.
مرحوم آقای قاضی به مرحوم آشخلی محمد بروجردی، آشخلی محمد بروجردی شاید بهترین شاگرد مرحوم میرزای نائینی بوده.
مرحوم میرزای نائینی بہت بڑی شخصیت ہیں علمی دنیا میں، ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ محمد بروجردی.
دو تا شاگرد ممتاز داشته در رأس همه بودن مرحوم آصف جمال گلپایگانی، آشخل محمد بروجردی، که اینا توی باقای دیگه هم بودن.
که دو شاگرد بہت عمدہ شاگرد تھے، ایک شیخ سے جمال گرپائیوانی سید جمال گرپائیوانی اور دوسرے جو ہے وہ شیخ علی محمد بروجردی.
خب شیخ بعضی ها میگفتن که این که گفته بودن آی بروجردی اعلمه منظورش آسوسه نبوده، ایشون بوده. بعضی ها گفته بوده بله
که بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو آیت اللہ بروجردی کہ عالمیت کا جو فتوہ ہے، یعنی جو علماء نے جو قول دے رائے دے دی ہے کہ بروجردی عالم ہے، اس سے ان کا مراد یہی علی محمد بروجردی.
آقا مرتضی، آقا مرتضی بروجردی پسر ایشون بود دیگه. آیا آشخال محمد بروجردی با مرحوم قاضی رفت آمد داشت؟
مرحوم علی محمد بروجردی که تعلقات قاضی طباطبایی که ساتھ اچھے چھے،
به آقای قاضی گفته بود دستوری بده میخوام عمل کنم. دوستان من اینا رو میگم برای که عمل کنیم، ماه رمضان ها.
علی محمد بروجردی نے قاضی طباطبایی سے درخواست کی ایک دن کہ مجھے کوئی عمل کرنے کے لیے کوئی فارمولا، کوئی ذکر مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس پہ عمل کروں.
فرمو ہیچ فقہ از قرآن جدا نشد.
جناب قاضی نے فرمایا کہ آپ کے لیے میں یہی نسخہ لکھ دیتا ہوں، اسی پہ عمل کرو.
ایشون ہم ہیچ فقہ جدا نشد،
قرآن سے کبھی بھی جدا نہ ہو جاؤں.
هر وقت از درس و بحث فارغ میشد قرآن رو باز میکرد.
اور مرحوم علی محمد بروجردی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی آپ درس و بحث سے فارغ ہوتے تھے فوراً قرآن مجید کو کھولتے تھے اور تلاوت کلام مجید میں مصروف ہوتے تھے.
شما این روزهای آخر، فیلم روزهای آخر امام رو دیدید؟ یه آدمی که 80 سال فکر کرده ها.
آپ نے حضرت امام خمینی کے آخری ایام میں آپریشن کے بعد جو آپ ہاسپٹل میں تھے وہ ایام آپ نے دیکھے، اس کی فلم آپ نے دیکھی، وہ بہراس دکھا رہے تھے، آپ نے دیکھی ہوگی.
This is your
name. دیکھا کہ کس طرح سے حضرت امام قرآن کے ساتھ ناموس تھے.
آقا داریم میره ها، تب و بخار شدید، گلبول های سفید خون در حال افول بالا و پایین، اصلا نمیتونم کنترل کنم. قرآن دستشه، بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. چرا ما نمیفهمیم؟
حضرت امام خمینی کی طبیعت انتہائی ناسازگار اور شدید بخار کے عالم میں، اور وائٹ سیلز کبھی زیادہ ہو رہے ہیں کبھی کم ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹرز پریشان ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں، لیکن یہ حضرت امام خمینی ہیں کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کی طبیعت کس طرح کی ہے. اپنے آپ کو قرآن مجید نے پوری طرح سے مستغرق کیا ہے.
اس وقت از قرآن جدا نشید، هر وقت وقت کردید قرآن بخونید،
قرآن سے مانوس رہو. جب بھی آپ کے پاس تائم ہو قرآن کی تلاوت کرو.
مبادا وقتتون رو در اونم ماه رمضان به چیزای دیگه صرف کنید.
ماه مبارک رمضان اپنے تائم کو دیگر امور میں مشغول نہ کرو.
مرحوم آقای قاضی یه شاگرد داره از همه اینها بالاتر.
مرحوم قاضی کے بہت ہی برجسته شاگرد ہیں،
اخوی مرحوم آیت الله علامه طباطبایی.
اور وہ برجسته شاگرد کون ہیں؟ علامه طباطبایی کے بھائی
قاصد محمد حسن طباطبایی.
ان کا اسم گرامی سید محمد حسن، سید محمد.
اما آقای قاضی و دیگران به ایشون نمیگفتن طباطبایی، میگفتن قاصد محمد حسن الهی. الهی
یہ بزرگوار اس مرتبے تک پہنچے ہوئے تھے کہ خود قاضی بھی ان کو سید محمد حسن طباطبایی نہیں کہتے تھے، سید محمد حسن الهی.
میخوای الهی بشی؟ راه داره، تو هم میتونی. این راه ها بسته نیست، بازه.
یک الهیت کسی خاص فرد کے لیے مخصوص نہیں ہے.
مرحوم آقای الهی
یہ راستہ کھلا ہوا ہے، جو بھی الهی بننا چاہے بن سکتا ہے.
مرحوم آقای الهی آمد تبریز ولی مراودات نامه ای با مرحوم آسد علی قاضی داشت.
مرحوم سید محمد حسن الهی جو کہ طباطبایی ہیں، ये तबरेज के थे, जैसे कि अहमद लामा तबाताबाई तबरेज के, तो तबरेज के थे। तबरेज आने के बाद यहाँ से खातो किताबत का सिलसिला काजी के साथ जारी था।
ये नामे आगाय الهی نوشته به آقای قاضی که آقا دستور عملی بدید، آقا داده بوده دستور عملی، حالا دو مرتبه میخواسته.
مرحوم سید محمد حسن طباطبایی نے ایک خط لکھا اپنے استاد کو اور ایک جدید دستور کا تقاضا کیا کہ جو آپ مجھے تازہ دستور
در نامه برش نوشته دستور العمل قرآن کریم است. تمہاری چی ہستی؟
فرمایا کہ آپ کو کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، دستور قرآن ہے.
فیہ دواء کل داء و شفاء کل علت،
ہر درد کی دواء اور ہر بیماری کا علاج قرآن مجید ہے.
حالا شما ها میبینید یا نه؟ الان نمیبینید ولی با قرآن مانوس بشید میبینید.
چه؟
با قرآن مانوس بشید میبینید، ممارست کنید با قرآن.
آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھیں،
میبینید، باور کنید.
این شفا کل داء بودن دا میبینا.
بله.
کہ اگر آپ قرآن کے ساتھ مانوس رہیں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ کس طرح قرآن ہر درد کی دوا ہے.
بخون میبینی قلب یه طور دیگه شد، حسد کم شد، بخل کم شد، کینه کم شد، عداوت کم شد، خودبینی کم شد. بخونید بابا، بخونید.
دیکھیں یہ عملی چیز ہے، قرآن سے وابستگی کو بڑھا دیں، یہاں کی بیماریاں خود بہت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ہٹ جاتی ہیں.
بد دارد که آن قرة العین مخلصین را جلوی چشم همیشه داشته باشید. قرآن را،
قرآن کو نور نظر بنائے رکھو.
بعد خلاصه مسئله دیگه، یه دستور دیگه. خب شما ها دوستان معمولا تا نمیدونم که یه شب بیدارید، از ساعت 11:30 به بعد وقت نماز شبه. همینم بهتون بگم، از ساعت 11:30 به بعد وقت نماز شبه. بله میتونید بخونید. بله
مجھے نہیں معلوم آپ کتنی دیر تک بیدار رہتے ہیں. جب 11:30 بج گئے تو یہ ٹائم نماز شب کا، یہاں سے نماز شب شروع ہو.
حالا نمیخواد 8 رکعت نافلہ رو بخونید، 2 رکعت رو بخونید، نداره، 4 رکعت رو بخونید، یه وضو بگیرید، یه الله بگید.
اگر آپ پوری 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھیں نافلہ شب، نہ پڑھیں وہی جو
تہجد کی
نمازیں ہیں وہی
پڑھنا ہے. نمونه دیگه، 2 رکعت بخونید نافله رو، همون تہجد دیگه، خیلی خاطی نکنید. حالا ببینید عزیزان، آقای طباطبایی میارم، من رفتم نجف قمقش آقای قاضی هم بودی
سفر.
آقای طباطبایی اون وقت حج سفر کدوم بود؟ با آقای طباطبایی که الان آره خیلی ساله نیستن.
چی رفتم نجف؟
آقای طباطبایی
خودشون.
بله
آقای طباطبایی نجف
جوانی هم. آره خب میگفتن من بعضی از مواقع میرفتم خدمت آقای قاضی.
اللہ مائی طباطبایی جب نجف گئے تو وہاں کبھی کبھی مرحوم قاضی کی خدمت میں جایا کرتے تھے.
یه روز من در یه مدرسه ایستاده بودم، داشتم مدرسه رو میدیدم.
طباطبایی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مدرسے میں جا کے مدرسے کا نظارہ کر رہا تھا.
یہ مرتبہ دیدم پشت سر من یہ آقای دست زد نہیں جائے.
میں نے محسوس کیا کہ میرے کاندھے پہ کسی صاحب نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور
نگاہ کردم، دیدم آقای قاضی ہے.
اور میں نے دیکھا پلٹ کے مرحوم قاضی تھے.
گفتن ای فرزند، ببین چه زیباست، تربیت میخوام بکنم، ای فرزند، پسرم، فرزندم، دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت هم میخوای نماز شب بخونی.
فرمایا که ای میرے بیٹے کیا چاہیے تمہیں؟ دنیا چاہیے نماز عشاء پڑھ لو، آخرت چاہیے تو بھی نماز عشاء پڑھ لو، دونوں نماز عشاء سے حاصل ہوتی ہے.
نماز شب یادتون باشه این شب هم شب اصلا
چه عیب داره چهار رکعت نماز بخونیم با خدا، اونم یادت باشه خلوت ها، خلوت ها. آره به مقامی اگر رسیدی که جلوت دارد اثر نکرد در جلوت هم بخون، اب نداره.
اور کوشش کنه خلوت می بیشه، الگ الگ بیشه، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کوئی مخل نہ ہو. اگر خدا توفیق دے کسی دن ایسے مقام تک پہنچ گئے کہ اگر لوگوں کے درمیان میں بھی ہو اور آپ کے حالت پر کوئی اثر اندر نہ ہو سکتا ہو تو پھر ٹھیک ہے، کہیں پر بھی دیر کے نماز پڑھ لو.
میخواستم امشب راجع به مسجد هم مقداری حرف بزنم ولی وقت گذشته. اجمالاً بهتون بگم چهار آیه در سوره توبه راجع به مسجد هست.
سوره توبه میں چار آیتیں مسجد کے حوالے سے ہیں.
من فقط چار آیه رو میخونم براتون شرح نمیدم.
من صرف اون چار آیات رو پڑھتا ہوں.
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ان یعمروا مساجد الله.
مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجد تعمیر کریں.
اونم هر مسجدی ها، نه مسجد الحرام ها، نه مساجد الله.
یه صرف مسجد الحرام که سر مخصوص حکم نیه.
آقایون افتخار میکنن به این که ایتالیایی ها آمدن مسجد الحرام رو ساختن، این مخالفت با نص صریح قرآنه.
بعد افا وہ فیلم دکھائی جاتی ہے کہ اس طرح سے اٹلی کے انجینئروں نے مسجد الحرام کی ٹائلیں وہاں سے لا کے یہاں لگا دی. مسجد الحرام کی تعمیر میں مشرکین کا، قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائیں. مسجد الحرام ہی کے بارے میں نہیں ہے، کسی بھی مسجد کو بنانے کا حق حاصل نہیں ہے.
ان ما کان للمشرکین رو میدونی کی اعلام کرد؟ امیر براءت.
یہ کس نے یہ اعلان فرمایا، حکم خدا کا اعلان کس نے کیا؟ امیر براءت
حضرت امیر بود که آمد این آیه رو خوان. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، حق ندارن.
مجھے وہی سورہ براءت کا جو اعلان حضرت نے فرمایا تھا ان میں یہ آیت دی کہ کسی مشرک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کرے.
این میگم این آیات خیلی حرف داره ها، یه موقع از من بخواید من یک جلسه راجع به این آیات حرف بزنم.
این آیات میں بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، لہذا بالکل شارٹلی گزار رہا ہوں.
پس کی مسجد بسازد؟
مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے، کس کو حق حاصل ہے؟
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. اعتقاد
مسجد بنانے کا حق اسے حاصل ہے کہ جو مبدا اور معاد پر اعتقاد رکھتا ہے.
و اقام الصلاة و ایتاء و آت الزکاة،
اور عملی طور پر وہ عبادت خدا بجا لاتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور زکات دیتا ہو.
بلم یخش الا اللہ.
اور ایک اور خصوصیت، صرف خدا کا خوف رکھتا ہو.
میاد آقا ثروتمند یه مسجد میسازه، اینجا مرگ بر آمریکا نگی، خطرناکه، تجارت ما به هم میخوره، خاک بر سرتان.
مسجدیں ناپاک پیسوں سے ناپاک افراد بنائیں تو اس میں کبھی بھی برکتیں پیدا نہیں ہوتی. کبھی کبھی سرمایہ دار لوگ آ کے مسجدیں تعمیر کراتے ہیں اور کنڈیشن لگاتے ہیں، پاون کئی قیود لگاتے ہیں کہ اس مسجد میں امریکہ مرد آباد کا نعرہ نہیں لگے گا.
بھلے میں نے میری سوہا،
اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
میں بادا نہ 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 اقتصاد ما به هم میخوره دیگه. ممکنه سفارت آمریکا
آهان اجازه نده اون اجازه آنچنانی که داریم باطل بشه.
پھر ہمارا جو گرین کارڈ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر ہماری مسجد میں ابھی امریکہ مراد آباد کا نعرہ لگ جائے یا ہمارا ملک کا اقتصاد خراب ہو جائے گا.
میں بادا تو یہ مسجد طلبی انقلابی بھی یارید ہو نا خطرناک ہے.
اور ساتھ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ اس نماز کا پیش نماز فلاں جگہ کا پڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے, خمینی کے خط پہ لائن پہ چلنے والا نہیں ہونا چاہیے, رہبر کا پیروکار نہیں ہونا چاہیے, انقلابی نہیں ہونا چاہیے.
کسی باید نہ مسجد بسازد کے آمن باللہ والیوم الاخر و اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ و لم یخش الا اللہ, خدا ترس باشه.
وہ مسجد بنائے جو خدا پر ایمان رکھتا ہو, قیامت پر ایمان رکھتا ہو, نماز پڑھتا ہو, زکات دیتا ہو, اہم ترین شرط ولم یخش الا اللہ, خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو, اقتصادی حوالے سے بھی کوئی خوف مبتلا نہ ہو, کسی بھی قسم کا خوف امریکہ سے اس سے اس سے خوف نہ ہو, ایسا کوئی فرد ہو تو اسے مسجد بنانے کا حق ہو.
آیه دیگر رو هم بخونم یا حالشو ندارید؟ خیلی دیر شده ها,
تایم زیادہ گزر چکا ہے. آپ نے حوصلہ ہے کہ ایک اور آیت کی تلاوت کر لوں؟ اللہ پڑھیں پھر بولا تلاوت کر.
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. یادتون باشه نگاه به ظاهر این مسجد نکنید, ببینید چه پایگاهیه, کی ساخته این رو.
عموما همیشه هم سب اس مرض میں مبتلا ہے, ہم ظاہر حال کو دیکھتے ہیں اور اس ظاہر کے پیچھے جو اغراض ہیں ان کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کس غرض سے, کس نے اور کن پیسوں کے ذریعے سے تعمیر کر رہی ہے.
مسجد ضرار کہ مرکز کفر ہے.
کبھی کبھی مسجد تعمیر ہوتی ہے اور وہ مسجد ضرار ہے.
بتفریق بین المؤمنین,
وہ مؤمنین کے درمیان تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے.
وارصادا لمن حارب الله ورسوله, کمینگاه محاربه محاربان با خدا و رسول خدا می شود.
جو لوگ خدا و رسول خدا سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے پناہگاہ محفوظ
رہنے. اما یادتون باشه ولی احلفن این اردنا الا الحسنا, قسم میخورم میام به خدا ممکن کار خیر انجام بدیم. والله یشهدو
تم نے یہ کیا یہ کیا اور یہ مسجد اسی نیت سے بنائی, اس کے نقصانات بھی ہیں تو میں خدا کی قسم میں نے تو نیکی سے بنائی ہے.
والله یشهدو انهم لکاذبون, بله
اور خدا گواهی لیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں.
خب منافقا که این مسجد ضرار رو ساختن میدونید بهانه شون چی بود؟
منافقین نے مسجد ضرار مدینه میں تعمیر کی تھی,
بلا خب
تو کیوں بنائی تھی؟
ادهی پیرمرد داریم, ادهی پیرزن داریم, ناتوان داریم, شل و شول داریم, باران میاد, هوا گرمه, نمیتونم بیام مسجد قبا, پس ما حالا یه مسجدی درست بکنیم تا این بندگان خدایی که نمیتونن بیان همینجا نماز بخونن.
تا خوبصورت که بظاهر خوبصورت بهانه تھا کہ دیکھو بعض لوگ بیمار ہیں, بعض لوگ لولے لنگڑے ہیں, بعض لوگ ناتوان ہیں, کمزور ہیں, اور سیدھا سیدھا افراد ہیں, بوڑھے ہیں, یہ مسجد نبی تک فاصلہ زیادہ ہے, چل نہیں سکتے ہیں, لہذا ہم ان کے لیے مسجد بنا رہے ہیں.
مسجد رو ساختند و در آستانه جنگ تبوک بود.
مسجد بنائی گئی جنگ تبوک,
پیغمبر عازم رفتن برای جنگ تبوک, از حضرت خواستن برای افتتاحش بیاد. بله
جنگ تبوک شروع ہونے والی تھی اور پیغمبر جنگ تبوک کے لیے جانے والے تھے, تو اس مسجد کو تعمیر کی گئی اور پیغمبر کو افتتاح کے لیے بلایا.
این پایگاه خودشون بود. بله مرکز تفریق بین المؤمنین.
تو یہ مسجد منافقین کی مسجد ہے, کسی اور مرض کے بنائی گئی ہے.
خب
پیغمبر به طریق افتتاح قرائت لوگوں کو بخوب بنانے کے لیے
این آیه نازل شد. پیغمبر رفتن جنگ و برگشتن.
یہ آیت نازل ہو گئی. پیغمبر جنگ میں تشریف لے گئے تبوک اور پلٹ کے آئے.
دستور دادن مسجد رو آتش زدن و خراب کردن. بله؟
پیغمبر نے حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگا دو اور ختم کر دو.
به فرمان محل زباله بشه.
اور نہ صرف یہ کہ مسجد کو آگ لگا کے ختم کر دیا بلکہ کچرا پھینکنے کی جگہ بنا دی.
در بعضی از روایات هست، اینو میخوام بیادتون باشه، یادتون باشه، این یه نکته ظریف میخوام بهتون عرض کنم. در بعضی از روایات هست که ابو عامر که این از مسیحیان مدینه است،
که ابو عامر مدینه که مسیحیون مسیحیه
و از عابدان مسیحیت
اور مسیحی مکتب کے عابدوں میں سے
در طایفه خزرج هم نفوذ بسیار داره.
اس کے تعلقات قبیله خزرج میں اچھے ہیں.
در قضیه احد هم جز منافقین خود اگر و شایعه پرن هم برن شایعه پراکنه.
اور جنگ احد میں بھی یہ تیز اور کرار اور لوگوں کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے والے منافقین میں سے شمار ہوتا.
بعدم فرار کرد آمد مکه، از مکه رفت روم.
یہ اس جنگ میں پیغمبر اکرم کے ہاتھوں فتح پانے کے بعد یہ مدینے سے بھاگ گیا مکہ اور مکہ سے روم چلا گیا.
آره، برای براندازی دولت پیغمبر با پادشاه روم صحبت کرده اینا.
روم جا کر، روم آج کا یورپ، وہاں جا کر روم کے بادشاہ سے پیغمبر کی حکومت کو الٹنے کے لیے بادشاہ سے مذاکرات کرتا.
مسجد می سازه، مدرسه می سازه، به عتب بوسی بوش و اون یکی هم میره خاک بر سرتون.
دیکھنا جس طرح سے مسجد ضرار بنانے والے وہاں یوں یوں روح تک پہنچتا ہے، اسی طرح سے یہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مدرسے بنائے جاتے ہیں اور دستوسی کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں.
خیلی عادی. خب رفت اونجا و برگشت آمد وارد مدینه شد و این مسجد را بنیان نهاد.
روم چلا گیا، روم سے واپس آ کر، یعنی روم میں شاید مذاکرات میں یہ طے ہوئی تھی کہ تم ایک ایسی جگہ بنا دو جو پیغمبر کے مرکز کے مقابلے میں ہو، جو نبی کے مقابلے میں مسجد اور مسجد ضرار کی بنیاد رکھی.
بله یادتان باشد. خب مسجد ساخته شد، پیغمبر دستور آتش بزنید.
مسجد بنائی گئی اور دیکھیں عام جو پبلک ہوتی ہے نا، عوام، وہ مسجد کو مقدس سمجھتے ہیں، مسجد قبلی ہو یا مسجد ضرار. یہ پیغمبر اکرم تھے کہ جس نے بتا دیا کہ اگر مسجد مسجد النبی کے مقابلے میں ہو، تفریق بین الناس کے غرض سے اگر بنائی گئی ہو تو وہ ضراراً مسجد ضرار ہو، اسے آگ لگانی چاہیے. آگ لگا دی گئی.
درست. چی شد؟ به کجا رسید کار؟ میخوام یه چیزی بهتون بگم باعث تعجبتون بشه. میدونم خیلی تعجب میکنید.
این بات آپ کو بتا دوں گا، شاید آپ حیرت بھی کر لیں.
حنظله قصیل الملائکه رو شنیدید؟
حنظله کا نام آپ نے سنا ہے. ایک نوجوان تھا، جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہوا.
من میگم الان حنظله قصیل الملائکه اینه. شب رخصتیش سحری شد، یه مرتبه دیدن که دید که منادی ندا میده که یالا الرحیل، میخوایم بریم به پیغمبر اعظم جنگه.
منظره شب کو، یعنی اونکی شادی ہوتی ہے، شب الوفاف نگارتا ہے، سحر کے وقت منادی نے آواز دی کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، به حکم پیغمبر جانا ہے جنگ کے لیے.
لابد
آواز دیتا جا رہا تھا، اس نے سنی تو جیسے ہی سنا لباس پہنا اور باہر نکل گیا.
لابد نماز صبحشو با غسل بدل از وضو خونده، با تیمم بدل از وضو خونده، بدل از غسل خونده رفته. لابد دیگه
شاید پانی اس کے لیے میسور نہیں تھا, ممکن نہیں تھا, حاصل نہیں تھا, جہاں اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے روانہ ہو گیا,
رفت شہید شد ہمون وقت در ہمون روز,
اسی دن شہید ہو گیا,
شد حنظلہ قصیر الملائکہ,
حنظلہ شہید ہو گیا اور فرشتوں نے ان کو غسل دی.
عجیبه این حنظلہ قصیر الملائکہ پسر همین ابو عامر یخرج الحی من المیت, یخرج الحی من المیت,
عجب. حنظلہ ابو عامر کے بیٹے ہیں, ابو عامر کون؟ جس نے مسیح ذرا بنوائی, جس نے روم میں پیغمبر کے خلاف سازش تیار کی,
یادت ہم باشا,
اس کا بیٹا حنظلہ یخرج الحی من المیت, کبھی کبھی خدا مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے, مردے سے زندہ کو پیدا کرتا
ہے, یادت ہم باشا, میں بادا بے واسطے یہ پدر پسر رو سرد کنی,
ہاں یہ یاد رکھیں, کبھی کبھی بیٹے سے انسان نفرت کرتا ہے, ایسا نہ کر تو,
نہ چون ممکنه حنظلہ قصیر الملائکہ بشه,
کیا معلوم یہ نوجوان یہ بچہ حنظلہ کی طرح سے ہو.
سه تا آیه خوندیم, آیه چهارمش هم بمونه, وقت خیلی گذشته. خب حالا این حرفایی که زدیم آخرش که خورده, آره حرفای جور دیگه بود, اولش یه خورده حرفای جور دیگه بود, وسطش هم یه قدری از اون حرفای جور دیگه بود. خداوند انشاءالله همه تونو با قرآن مأمور کنه, خداوند انشاءالله همه تونو اهل تهجد و در مسیر تحصیل مقام محمود قرار بده, خداوند انشاءالله خودتون رو محاسب خودتون قرار بده, خداوند انشاءالله شما رو مراقب خودتون قرار بده, از اینکه وقت حاجاغرم تزدیه کردم با حرفایی که نمیدونم حالا چقدر طائلی تحتش بود ببخشید, و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.